پیر 23 فروری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. کرکٹ ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کے لیے بقول مبصر دوا نے تو کام نہ کیا, دعا کی ضرورت ہے. لیکن کیا ایسا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا,
ہم سے بہتر ٹیم ہے انگلینڈ جیسی, انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے, جو انہوں نے ریکور کر لیا تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ ریکوری ہو جائے اور ہم کوارٹر فائنل میں آ جائیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں اپنی ناکامیوں پر پاکستانی ٹیم بہت شرمندہ اور پریشان ہے, مگر وہ آئندہ میچز جیتنے اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے پرعزم ہے.
ٹیم کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے قوم کو, ملک کو, کرکٹ لورز کو, اور وہ بے حد اس بات پر شرمندہ ہیں. ٹیم کو ہم نے دلاسا دیا ہے کہ اب آئندہ آپ سب خیالات چھوڑ دیجئے اور ہم کوشش کریں کہ آئندہ کی میچیں جیت جائیں. تو ان سب نے مجھ سے کہا, مصباح نے, وقار نے, معین نے, کہ ہم بالکل اس پہ مضبوط ہیں کہ اگلے میچز ہم جیتیں گے.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث ایک اور شدت پسند تاج محمد عرف رضوان کو گرفتار کر لیا ہے. فوج کہتی ہے کہ گرفتار ہونے والا شخص حملہ کرنے والے دو میں سے ایک گروہ کا کمانڈر تھا. پاکستان کے صوبہ سندھ میں کل رات کراچی سے حیدرآباد آنے والی مسافر وین کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
آدھی رات کو پیش آنے والے اس حادثے میں ہلاک ہو جانے والے تمام مسافروں کی لاشیں ناقابل شناخت ہونے کے باعث اسپتال کے سرد خانے میں رکھ دی گئی ہیں, جبکہ ورثہ سے خون کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں تاکہ ڈی این اے کے ذریعے شناخت کا تعین کیا جا سکے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کو حیدرآباد سے ملانے والی سڑک سپر ہائی وے پر ہونے والے اس حادثے میں مسافر گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا جو الٹ گئی تھی اور گاڑی میں آگ لگ گئی تھی.
بلوچستان میں زمینداروں نے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف صوبے کی اہم شاہراہوں کو احتجاجاً بند کر دیا. کوئٹہ سے محمد قاسم.
زمینداروں کے احتجاج کی وجہ سے اہم شاہراہوں پر ٹریفک معطل رہی, جس کے باعث ان شاہراہوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. زمینداروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے دیہی علاقوں کو 24 گھنٹے میں بمشکل 2 سے 3 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے, جس سے زراعت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے.
اسلام آباد میں پولیس کہتی ہے کہ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف ماریا گلوونینا اپنے گھر میں بے ہوش پائی گئیں. انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ فوت ہو گئیں. پولیس کے مطابق ان کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے پمز اسپتال میں لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت استعمال شدہ سرنجوں سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے آج سے ایک بڑی مہم شروع کر رہا ہے. ثنا گلزار.
آلودہ سرنجوں سے دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگوں کو ایچ آئی وی اور ہیپیٹائٹس کا مرض لاحق ہوتا ہے. کیمبوڈیا کے ایک گاؤں میں ایک غیر سرکاری ہیلتھ ورکر کے آلودہ سرنجوں کے استعمال سے لگ بھگ 270 سے زیادہ لوگ ایچ آئی وی کا شکار ہوئے, جو ایڈز کا سبب بنتا ہے. پاکستان میں بھی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں. عالمی ادارہ صحت اپنی اس مہم میں ایک نئی سمارٹ سرنج کے استعمال پر زور دے رہا ہے جو صرف ایک بار ہی استعمال ہو سکتی ہے.
فرانس کے حکام نے پہلی بار 6 افراد کے پاسپورٹ ضبط کیے ہیں جو مبینہ طور پر جہادیوں میں شامل ہونے کی غرض سے عرب ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے. فرانسیسی حکام کہتے ہیں کہ 40 دیگر افراد بھی سلسلے میں زیر تفتیش ہیں. مزید پاسپورٹ ضبط کیے جانے کا امکان ہے. مصر کی ایک عدالت نے 2011 کی تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والے ایک سماجی کارکن کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. نام ہے اعلی عبد الفتح. انہیں بلا اجازت مظاہروں میں حصہ لینے پر قانون توڑنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے. وہ ایک لکھاری ہیں, معروف بلاگر ہیں, حکومت کے سرگرم ناقد ہیں. تھائی لینڈ میں 2 طلبہ کو ایک اسٹیج ڈرامہ کرنے پر 2.5 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. حکام کا الزام ہے کہ ڈرامے میں شاہی خاندان کی توہین کی گئی تھی. یہ اپنی نوعیت کا 100واں مقدمہ ہے جس میں شاہی خاندان پر کسی بھی قسم کی تنقید کو روکنے کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگا ہے. مالدیپ میں ایک عدالت نے سابق صدر محمد ناشید کی ضمانت کی درخواست رد کر دی ہے. انہیں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کل گرفتار کیا گیا تھا. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 3 سال پہلے اپنی صدارتی مدت کے دوران ایک جج کی گرفتاری کا حکم دیا تھا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب اتوار کو ایک مسافر کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں اموات کی تعداد 70 تک جا پہنچی ہے. یوکرین کی فوج کہتی ہے کہ وہ تب تک ملک کے شورش زدہ مشرقی علاقوں سے بھاری ہتھیار نہیں نکالے گی جب تک روس نواز باغی اس کے مورچوں پر بمباری بند نہیں کرتے. ہالی ووڈ فلم برڈ مین نے بہترین فلم اور بہترین ہدایت کاری سمیت 4 آسکر ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ برڈ مین ہالی ووڈ پر طنز پر مبنی ایک فلم ہے۔ بہترین اداکار اور بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ایڈی ریڈمین اور جولیان مور کو ملا، اور بہترین غیر ملکی فلم کا ایوارڈ ایک پولش فلم آئیدا نے حاصل کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کرکٹ سیربین کا بڑا موضوع ہے۔ ڈومیسٹک کاؤنٹی لیگ یا آئی پی ایل ٹائپ نہیں بلکہ ورلڈ کپ کرکٹ، اور اس ورلڈ کپ کرکٹ میں پاکستان کی اب تک کی مایوس کن کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بھارت سے ہارنے کے بعد پاکستان ویسٹ انڈیز سے ہارا۔ گروپ کے 4 میچ باقی ہیں اور کوارٹر فائنل تک پہنچنے کے لیے ان میں جیتنا لازم، ورنہ بعد پھر خیراتی میچ، اور اگر وہ اس سے ہار جائے اور فلاں اس کو ہرا دے تک جائے گی۔ پاکستانی ٹیم کے متعلق کچھ تو خبریں ہیں، کچھ افواہوں سے قریب اور حقائق سے دور کی باتیں ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ چیف سلیکٹر کسی کسینو میں پائے گئے، تو کیا ہو کیا رہا ہے اور اب تک کیا ہوا ہے؟ اس پر میں نے 3 لوگوں سے بات کی۔ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان، دوسرے بی بی سی اردو سروس کے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران اس وقت برسبین آسٹریلیا میں موجود عبدالرشید شکور، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین عارف علی خان عباسی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے میرا سوال تھا کہ کیا اب وقت دعا ہے، کیونکہ دوا نے تو کام کیا نہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیم اور مینجمنٹ میں تو میں کی نوبت ہے، اور 2 میچ ہارنے کے بعد ٹیم کا مانجھا ڈھیلا ہے، اور بچڑی لکھ دی جائے یا نہیں؟
نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یاد کریں تو 1992 میں بھی ہماری یہی حالت تھی، پہلے 2-3 میچز کھیلنے کے بعد۔
بالکل،
اس کے بعد ٹیم کو جوش میں لائے، وونڈڈ ٹائگرز کی طرح کہا، اور اس کے بعد وہ پھر ہم نہ صرف کوارٹر فائنل میں آئے، اس وقت بھی مذبذب تھا کوارٹر فائنل میں آنا، پھر ہم کوارٹر فائنل میں آئے، وہ جیتے، سیمی فائنل جیتا، اور پھر فائنل جیت۔
ٹھیک،
میں نے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے ورلڈ کپ، اب بھی ہماری امید ہے، اور اگر ہم کوارٹر فائنل میں آ گئے تو دیکھیے آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہاں 2 باتیں آ گئیں شہریار صاحب، ایک تو یہ کہ اس وقت وہ دور کے ڈھول سہانے لگ رہے ہیں۔ 1992 کی ٹیم میں عمران خان تھے، جاوید میاداد تھے، وسیم اکرم تھے، انزی تھے، اور یہ مربع مثلث اور مخمص جو بنا ہوا تھا اس نے ناک تلے چنے چبوا دیے تھے۔ اب پاکستانی ٹیم کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ پینک بٹن دبا ہوا ہے، پریکٹس منسوخ ہو گئی ہے، ٹیم مینیجر سے رابطہ کیا گیا ہے، مصباح سمیت ہیڈ کوچ کو لتاڑا گیا ہے۔ کیا یہ سب باتیں درست ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے یہ ہوا؟
نہیں، دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو سٹارز اس وقت تھے ہمارے پاس، وقار یونس، عمران خان، جاوید نیاداد وغیرہ، وہ اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن ہماری ٹیم اچھی خاصی کمپٹنٹ رہی ہے۔ آخر دیکھیے انہی لڑکوں نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کیا تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے، اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت سٹارز نہیں ہیں، نہ تو بولنگ سٹارز ہیں نہ بیٹنگ سٹارز۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری چانسز جو تھے وہی ہیں جو کہ ہم نمبر 7 ہیں آج کل آئی سی سی لسٹ پر او ڈی آئی کی، حالانکہ ٹیسٹ کی ٹیم پہ ہم نمبر 3 پر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں امید اب بھی ہے، اور کوشش کریں، دیکھیے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔
چلیں، پیوستہ رہے شجر سے، امیدیں باہر رکھ، میں یہ فلسفہ مان گیا۔ لیکن شہریار خان صاحب، فیلڈنگ کوچ سے جھگڑا، گرانٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ کبھی استعفی دیتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں، ٹیم میں تال میل نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و غریباں والی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے در پائے ضرور ہیں۔ وہ جو جیل ان کہتے ہیں نا شہریار صاحب، وہ جیل ان تو دکھائی ہی نہیں دے رہا۔
یہ کچھ لوگوں نے کمنٹ بھی کیا اس پر، نیوٹرل لوگوں نے، لیکن میری آج میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بات ہوئی ہے، نوید چیمہ ہمارے مینیجر ان سے ہوئی ہے،
ماشاءاللہ،
عباس سے بات ہوئی ہے, بقار یونس سے بات ہوئی ہے, معین خان سے بات ہوئی ہے, سب سے میں نے چاہا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹیم میں اسپرٹ ہے, ظاہر ہے وہ بہت پریشان ہے کہ ان کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے وہ ان کو ایک دن کی چھٹیوں دی تھی کہ تاکہ وہ اس ٹراما جو ہوا ہے ان کے ساتھ ویسٹ انڈیز میچ کے بعد اس سے تھوڑی سی ریکور کر لیں, اور اس سے فائدہ ہی ہوا ہے. ابھی ہمارے پاس جو رپورٹ آئی کہ اب بچوں کی ذہنی جو صحت ہے وہ بہت بہتر ہے.
اچھا, تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کی براہ راست کپتان مصباح سے بھی بات ہوئی, آپ نے ٹیم مینیجر نوید اکرم کو بھی ظاہر ہے سنائی ہوگی, بتایا ہوگا, اور بقول آپ کے آپ نے ہیڈ کوچ وقار یونس سے بھی بات کی. تو یہ تین 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 بڑے مل کر کے ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاسا پلٹ جائے آپ کے خیال میں؟
نہیں, کوئی جادو کی پڑیا ان کے پاس بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بس یہ ہے کہ ٹیم کی سلیکشن بہتر ہو اور جو آؤٹ آف فارم کھلاڑی ہیں ان کو فیلڈ وقت ان کو ریسٹ دے دیا جائے, اور ٹیم ایسی لگائے جس سے کہ میکسیمم ریزلٹ ہمیں ملے. ان کے پاس کوئی جادو کی پڑیا نہیں, جو کچھ کرنا ہے وہ پلیئرز کو ہی کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ قوم کی امیدیں انہی کے پاس ہیں, اور اس پر اس کے زیادہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے.
اگر ٹیم جیت رہی ہوتی تو میرے خیال ہے شہریار صاحب شاید جملہ معترضہ قوم یا عوام برداشت کر لیتی, لیکن اس دوران مجھ کو اجازت دیجیے میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ذرائع ابلاغ میں جو خبر گشت کر رہی ہے کہ چیف سلیکٹر نے خلاف ورزی کی ہے ضابطۂ اخلاق کی, اور وہ موصوف کہیں اور پائے گئے, کسی کسینو میں پائے گئے, اور اس پر تو ایک ببال مچا ہوا نا, یہ کیا ہے سر؟
دیکھیے, آپ کا اس کا جو رپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میں ایسے لوگوں میں نہیں ہوں کہ اڑتی ہوئی خبروں کا میں نوٹس لے کے پھر ایکشن لے لوں. میں تحقیقات کر رہا ہوں, معلوم کر رہا ہوں, جب فیکٹس ہمارے پاس شیور فیکٹس آ جائیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے.
اچھا, بالکل ایک آخری جملہ اقوال زرعی میں سے ایک شہریار صاحب کا, کیا 1992 کی تاریخ واقعتاً دہرائی جائے گی؟ اس لیے کہ میں جس سے کہہ رہا ہوں وہ مجھ پر ہنستا ہے, بات سننے کے بعد وہ دوسری طرف کر لیتا.
دیکھیے, یہ تو نہیں کہہ سکتے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اس ٹیم میں وہ قابلیت نہیں ہے جو کہ ہماری اس وقت کی ٹیم میں تھی, اور اس کے بعد وہ جو جوش و جذبہ عمران خان نے پیدا کیا تھا وہ میرے خیال سے اس وقت آنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن پھر بھی امیدیں ہیں, چار میچز باقی ہیں, چار میچز ہم جیتے ہیں تو ضرور ہم کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے. اور دیکھیے کہ ہم سے بہتر ٹیم ہے انگلینڈ جیسی, انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اور آج وہ انہوں نے ریکور کر لیا, تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ ریکوری ہو جائے اور ہم کوارٹر فائنل میں آ جائیں.
بچوں کی ذہنی صحت بہتر ہے, بچوں سے مراد بڑے بڑے کھلاڑی. 1992 کی تاریخ دہرائی جائے گی, جواباً مسکراہٹ بھی تھی, گویا ظرافت و شرافت کا اعلیٰ امتزاج تھا, اپنی نادانیوں پہ ہنسنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ شاید نہ ہو سکتا تھا. یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مسٹر شہریار خان. ورلڈ کپ کرکٹ کی کوریج کے لیے ہمارے دو ساتھی اس وقت عالمی کپ کے میدانوں میں موجود ہیں, ایک عادل شاہ زیب اور دوسرے عبدالرشید شکور جس وقت بریسبن میں ہیں. عبدالرشید شکور سے میں نے بات کی اور پہلے یہ جاننا چاہا کہ سر یہ بتائیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنا ورلڈ کپ مقابلہ میدان میں کھیل رہی ہے یا میدان کے باہر کھیل رہی ہے؟
پاکستانی ٹیم آئی ہوئی تو میدان میں کھیلنے کے لیے, لیکن یہاں سے جو بھی خبریں جا رہی ہیں وہ میدان سے باہر کی ہیں.
مثلا
پہلے یہ خبریں آئیں کہ پاکستانی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں وہ گرانٹ ڈوڈن جو ہیں فیلڈنگ کوچ ان سے ناراض ہیں اور ان سے ایک جھگڑا ہوا ہے. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی تردید کی, لیکن یہ تسلیم کیا کہ ہاں گرانٹ ڈوڈن نے جو ہے استعفیٰ دیا تھا, لیکن استعفیٰ واپس لے لیا اور وہ بہت پہلے دے دیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد جانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ حقائق کو چھپانے کی یہاں پہ پوری پوری کوشش کر رہا ہے, لیکن اس سے حالات اچھے ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں.
یہ جو خبریں ہیں کہ کھلاڑیوں میں آپس میں مطلب کھلاڑی تو ہیں لیکن ٹیم نہیں ہے, یہ جو اطلاعات ہیں کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, ٹیم کی فکر کم کھلاڑیوں کو ہے. کوئی اوپن کرنا پسند نہیں کرتا, کوئی ٹو ڈاؤن آنا پسند کرتا ہے, کوئی چھٹے نمبر پہ کھیلنا پسند کرتا ہے کہ جب سارا طوفان بیت چکا ہو, اور ایک نفسا نفسی کی کیفیت ہے. کیا یہ اطلاعات درست ہیں؟
ये उसी وقت ہوتا ہے جب ٹیم سلیکشن میں گڑبڑ ہوتی ہے اور جب پاکستان ٹیم کی سلیکشن ہو رہی تھی ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم کے جو کپتان ہیں وہ کسی ایک کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے ان کا اصرار ہے کوچ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کھلاڑی آئے سلیکشن کمیٹی کی جو ہے وہ اپنی چوائسیز تھیں تو اس ساری صورتحال میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جب پراپر جو سلیکشن نہیں ہوتا صحیح سلیکشن نہیں ہوتا اس پوزیشن کے لیے جو اصل کھلاڑی ہیں وہ ٹیم میں نہیں آتے تو پھر گڑبڑ تو ہوتی ہے جیسے یونس خان کا معاملہ تھا کہ یونس خان نے آسٹریلیا کے خلاف بہت زبردست پرفارمنس دی ٹیسٹ کرکٹ میں لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان صاحب کا بیان آ گیا کہ اب تو ان کو ون ڈے میں بھی ہونا چاہیے جبکہ اس سے پہلے چیف سلیکٹر معین خان یہ بیان دے چکے تھے کہ یونس خان ورلڈ کپ میں ہماری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے یعنی اس وقت تک یونس خان ورلڈ کپ میں دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن خود یونس خان نے میڈیا میں آ کے شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ ان کو جو ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یونس خان کو پھر اسی پریشر میں آ کر اسی دباؤ کے نتیجے میں ٹیم میں آنا پڑا اور پھر اب ان کی جگہ جو ہے وہ نہیں بن رہی تھی کہ ان کو کہاں کھلایا جائے تو ان کو اوپنر کے طور پر کھلا دیا گیا وہاں وہ ناکام ہو گئے اسی طرح ناصر جمشید انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن ان کو کپتان چاہ رہے تھے کہ وہ ٹیم میں آئے لیکن اس وقت تک تو وہ ان کی ٹیم میں نہیں آئے لیکن جب محمد حفیظ ان فٹ ہوئے اور وطن واپس بھیجے گئے تو ان کے متبادل کے طور پر ناصر جمشید کو یہاں بلا لیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سلیکشن کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کھلاڑی اپنا کریئر بچانے کے لیے کھیل رہا ہے شاہد آفریدی کہہ چکے ہیں کہ اس ورلڈ کپ کے بعد وہ ون ڈے کریئر کو خیرباد کہہ رہے ہیں مصباح الحق نے کہہ دیا کہ یہ ان کا آخری ایونٹ ہے تو تبدیلیاں تو ہوں گی لیکن اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں نہیں پہنچی اور بہت ہی زیادہ یعنی دو میچز کی تو شکست جو ہے بہت بری رہی ہے لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کچھ نتائج اور خراب ہوئے تو پھر تو اور جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ناگزیر ہوں گی.
اچھا یہ جو چار میچ آ رہے ہیں جو بقیہ چار میچ ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کی ٹیمیں جو ہیں سیر و تفریح کے لیے آسٹریلیا نیوزی لینڈ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ کھیلنے نہ آئے ہوں بلکہ دوسری ٹیموں کو جتوانے آئے ہوں تو یہ چاروں میچ کیسے نظر آ رہے ہیں؟
یکم مارچ کو پاکستان کا میچ زمبابوے کے خلاف ہے یہیں بریسبن میں اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم کھیلے گی متحدہ عرب امارات سے پھر جنوبی افریقہ اور پھر آئرلینڈ سے. پاکستان کے جو دو میچز ہیں جو آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ سے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں پاکستان کے نقطۂ نظر سے. جنوبی افریقہ کی ٹیم گو کہ بھارت سے ہاری ہے لیکن وہ ایسی ٹیم ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کو آسانی سے نہ جیتنے دیں گے اور نہ وہ ایسی ٹیم ہے کہ وہ پاکستان ٹیم سے آسانی سے ہاریں گے. بہت ہی تگڑی ٹیم ہے جنوبی افریقہ کی. اسی طرح آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے 2007 میں آئرلینڈ نے پاکستان کو ہرایا تھا اور آئرلینڈ کی یہ ہمیشہ سے ایک وہ رہی ہے کہ انہوں نے بڑا اسکور ہمیشہ سے جو ہدف ہے اس کو انہوں نے حاصل کیا ہے. انگلینڈ کو وہ ہرا چکی ہے اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ فائٹنگ ٹیم ہے اس میں فائٹنگ اسپرٹ ہے. ویسٹ انڈیز کو اسی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں انہوں نے ہرایا ہے تو پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی تو ہے اور پاکستان کے لیے پوزیشن جو ہے وہ ایسے دوہرائے پر پاکستانی ٹیم کھڑی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چاروں میچز جو ہیں وہ جیتنے ضروری ہیں اگر پاکستانی ٹیم کو کوارٹر فائنل کھیلنا ہے.
برسبن آسٹریلیا سے یہ تھے ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور. بات ادھوری رہے گی اگر میل کا بیل بنائے بغیر دیگر کچھ حقائق کیفیات اور رجحانات پر نظر نہ ڈالی جائے. اس پر میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین عارف علی خان عباسی سے بات کی اور پوچھا کہ ہار کے سلسلے میں کھلاڑیوں کے انتخابات کے سلسلے میں الزام تراشیاں اور کنٹروورسیز در کنٹروورسیز ہیں کیا ورلڈ کپ کرکٹ میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
دیکھیں آپ دیکھیے یہ جو کنٹروورسیز جو ہوتی ہیں یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے اس ٹورنامنٹ میں یا کسی ٹورنامنٹ میں یا ٹور پہ. اس لیے کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, شوز انیپٹ مینجمنٹ. یہ انہوں نے اتنی ساری ٹیم بھیجی ہوئی ہے ٹو لک آفٹر دا ٹیم تو وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کہنا, یہ تو دس از اے ریپیٹیشن آف 1999 میں یو ہیڈ پریکٹیکلی ون دا ورلڈ کپ. مگر یہی شروع ہوا تھا اور یہی صاحب پرائم منسٹر تھے آپ کے اور انہی کے حالی موالی جو تھے وہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا وہاں پہ کہ یہ گیمبلنگ کسینوں میں چلا گیا, اعجاز احمد یہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا. ارے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پلیئرز ہیں, دے آر ایڈلٹس. اگر وہ گیمبلنگ کسینوں میں بھی گئے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ तो एंड इट इज द मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर करता कुछ, और ये कहना कि चीफ सेलेक्टर के ऊपर ब्लेम डाल देना, तो इसके ऊपर ब्लेम डाल देना, ये क्या है? ये तो गलत बात है. जो मैनेजर है, जिसको जिसको पेमेंट हो रही है, उसका नाम नहीं लेगा कोई.
अच्छा, टीम मैनेजर पे आकर के तान टूटी है. तो आरिफ अली खान अब्बास साहब, ये टीम मैनेजर मोहतरम नवीद अकरम चीमा साहब, उनका क्रिकेट से कितना लेना देना है?
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उनका नाम क्यों नहीं ले रहे. उनको शौक था, सारे पाकिस्तान को शौक है, तो सबको अपॉइंट कर देंगे. ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई. डजंट मेक सेंस कि आपकी क्रिकेट टीम जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट टीम है, उसके साथ प्रोफेशनल मैनेजर जाना चाहिए. आपका पहले तो वो टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनने पहले तो लड़ाई कर ली आपके आपके ट्रेनर से. कौन से? जो फील्डिंग का ट्रेनर है,
ग्रांट 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 लूडन की बात.
फिर उसके बाद आप अपने आप ये शुरू कर दिया कि भाई वो तो गैम्बलिंग कैसीनो में चले गए. अरे तो गैम्बलिंग कैसीनो में चीफ सेलेक्टर चला दी, या तो वो खेल रहा था मैच जो उसके ऊपर आपको इतनी तनकीद करनी है क्यों? अगर अगर वो चला गया था तो उसमें क्या बुराई क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रही.
अच्छा, मैं जो दिस रग पे मैं चाह रहा हूँ कि आप हाथ रखें आरिफ अली खान अब्बास साहब, वो ये है कि क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो बोर्ड है, उसके अंदर लगता यह है कि हुमा शुमा से नहीं बात करता, फला ढमाके से नहीं बात करता, और ये सब मिलकर के एक दूसरे से बात नहीं करते. कोई किसी की दुम पे पाँव रखता है, कोई किसी की टोपी लेकर के भाग रहा है, कोई प्रोफेशनल है, कोई नॉन प्रोफेशनल है, तो इनका तालमेल बन नहीं रहा. तो क्या मैं ये समझूं कि जिस किस्म की मैनेजमेंट है, वही हाल अहवाल अब टीम का है, वही सिलसिला टीम में नजर आ रहा है?
यही तो होता है सर, जब वीक मैनेजमेंट होती है. ये कल भी मैंने कहा था कि जब वीक मैनेजमेंट होती है तो देयर इज नो सच थिंग एज प्लेयर पावर. वो ये है कि वहां पे वैक्यूम होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो घुसेगा ना. तो ये कह देना कि प्लेयर पावर ने कबाड़ा कर दिया, तो इसने कबाड़ा कर दिया, तो उसने. आपके पास इतने दिन थे, इसके अंदर आपने टीम को प्रिपेयर नहीं किया. आपकी टीम जो है वो अबू धाबी में और दुबई में और शारजा में क्रिकेट मैचेस खेल रही थी. ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे विकेट दूसरी है. न्यूजीलैंड में बिल्कुल इंग्लैंड की तरह की एटमोस्फियर है. उसके लिए आपने उनको कुछ प्रिपेयर किया कि नहीं किया? जब आपने नहीं किया तो फिर आप किसी के ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हैं? आप कहेंगे हाँ साहब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे याद है कि एक दफा सियालकोट में हम टेस्ट मैच आ रहे थे, तो फारूक मजहर साहब हमारे बड़े अजीज दोस्त थे अल्लाह बख्श से, उन्होंने हेडलाइन दे दी थी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल. तो उसी वक्त मैंने कह दिया था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. अब कहना कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं.
अच्छा,
क्यों नहीं कहते? अगर आपने ये किया गया टीम के साथ.
अच्छा,
आप विकेट एक विकेट कीपर नहीं, कोई टीम को उठा के देख लें, सबके पास प्रोफेशनल विकेट कीपर है. आपका प्रोफेशनल विकेट कीपर जो है उसने चार चार सेंचुरियां की हैं, जो आपके बैट्समैन नहीं कर पाए, मगर वो बाहर बैठा हुआ है. क्यों? आपका कप्तान है, वो नंबर 6 से आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है. आपको याद होगा कि इमरान को प्रॉब्लम हुई थी बैटिंग में, तो वो नंबर 3 पे गया था. ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. ये नंबर 6 तो सबसे आसान नंबर होता है, जिन्हें के अगर ऊपर के 5 बैट्समैन फेल हो गए तो मैं भी हो गया, और अगर मैंने रन बना लिए तो मैं मैन ऑफ क्राइसिस हो गया.
तो इसका मतलब है ये तो सिर्फ ऊपर की शेरवानी है, अंदर तो इनके परेशानी ही परेशानी है.
टोटली. और ये एक्सपेक्ट करना कि चीफ सेक्रेटरी बेचारा, उसको क्या पता क्रिकेट के बारे में? उसको उसको इनके गेम्स खेलने आते हैं? इसलिए कि ये हर टीम में होता है, पाकिस्तान की टीम में नहीं होता. ये प्लेयर मस्ट रिस्पेक्ट यू फॉर योर नॉलेज. अगर वो नहीं है तो फिर तो वो गेम्स खेलेगा आपके साथ.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ये थे मिस्टर आरिफ अली खान अब्बासी. अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर आया हूँ, वहाँ पर लगता है 50-50 है. 50% जर्नलिज्म है, 50% क्रिकेट है. अगर ये देखना हो कि जर्नलिज्म में फिक्सिंग कैसी होती है, तो जाएं जरा जाकर के रॉजर फेडरर की तस्वीर देखें और उसकी कहानी पढ़ लें. हाँ, और किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बड़ों की नसीहतों पे अमल करना चाहिए, ना करें तो क्या होता है, तो जाकर के फिर 50-50 में पढ़े मुइन खान के बारे में, जुआ खाने गए या नहीं गए, तहकीकात हो रही है। देखा जर्नलिज्म 50%, देखी क्रिकेट की कहानी 50%, इसे कहते हैं मुसावात। हालात हज़रा का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
करिया करिया गांव गांव
रईम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद BBC इस्लामाबाद।
हमारे नाम निगार।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन और जहांनुमा सुना कीजिए।
पर अब खेलों का अहवाल सबा नाज के साथ।
ICC वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 119 रन से शिकस्त दे दी है। क्राइस्टचर्च में होने वाले मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड की पूरी टीम 184 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से स्टीवन फिन ने 3, मोइन अली, जेम्स एंडरसन और क्रिस वोक्स ने 2-2, जबकि जो रूट ने 1 विकेट हासिल की। ओपनर मोइन अली ने 128 रन की शानदार इनिंग्स खेली, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर मुइन खान के क्राइस्टचर्च में एक जुआखाने में देखे जाने की खबरों पर उनसे वजाहत तलब की है। चेयरमैन शहरयार खान ने BBC से बात करते हुए तस्दीक की है कि उन्होंने मुइन खान से इस मामले पर बात की है कि आया मुइन कसीनो गए थे या नहीं, और अगर गए तो क्यों। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए इस हवाले से उन्होंने कहा,
ये अगर कहीं गए थे खाना खाने या कसीनो में तो वो वेस्ट इंडीज मैच के बाद नहीं, मैच से 2 दिन पहले गए, मगर फिर भी कसीनो में जाना मेरे ख्याल से बहुत गैर मौजू है और नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तमाम फैक्ट्स जब मेरे सामने नहीं आ जाएंगे, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से कल तक हमें सब पता चल जाएगा, उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा। अगर फैक्ट सही निकले तो फिर हम एक्शन जरूर दें।
और रियो ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीता डेविड फेरर ने। उन्होंने इटली के फैबियो फानिनी को स्टेट सेट्स में 6-2 और 6-3 से शिकस्त देकर रियो ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच से एक दिन कबल भारतीय टीम की शर्ट के साथ तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने पर माजरत की है। फेडरर का कहना है ये नाइकी की जानिब से प्रमोशन की तस्वीर थी, वो चंद भारतीय खिलाड़ियों से मिले, उन्होंने टीम की शर्ट फेडरर को दी। वो जनूबी अफ्रीका की हिमायत करते हैं, उनका मकसद किसी के जज्बात मजरूह करना नहीं था।
खेलों का अहवाल सब नास की ज़बानी। पाकिस्तान में जस्टिस भगवान दास नाम शायद नई नस्ल के लिए नया हो, लेकिन पुरानी नस्ल के लिए और जज साहिबान के लिए नया नहीं। वो दुनिया से कूच कर गए। किस किस्म के जज थे वो पाकिस्तान में, हिंदू होने के साथ उन पे कैसी कैसी मुश्किलात थी, अहवाल आने को है। लेकिन सैरबीन का नस्फ आया, इस वक्त आती हैं खास खास खबरों की सुर्खियाँ। ये जिम्मेदारी है आज अहमद रजा की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान कहते हैं कि वर्ल्ड कप में अपनी नाकामियों पर पाकिस्तानी टीम बहुत शर्मिंदा और परेशान है और आइंदा मैच जीतने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि उसने पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में मुलव्विस एक और शिद्दत पसंद को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में मुसाफिर वैन के हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई है। आलमी इदारा सेहत ने इस्तेमाल शुदा सिरिंजों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए नई स्मार्ट सिरिंज मुतारिफ करवाई है जो एक ही बार بار استعمال ہو سکتی ہے۔ فرانس کے حکام نے پہلی بار 6 افراد کے پاسپورٹ ضبط کر لیے ہیں جو مبینہ طور پر عرب ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مصر کی ایک عدالت نے 2011 کی تحریک میں سرگرم کردار ادا کرنے والے ایک سماجی کارکن کو 5 برس قید کی سزا سنائی ہے، اور مالدیپ میں ایک عدالت نے سابق صدر محمد ناشید کی ضمانت کی درخواست رد کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج شام پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رانا بھگوان داس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ وہ آج صبح 73 سال کی عمر میں دل کے عارضے کے باعث ایک نجی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ رانا بھگوان داس پہلے ہندو لیکن دوسرے غیر مسلم جج تھے جو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی پر ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے نظر ڈالی ہے۔
ٹھنڈے مزاج کے حامل رانا بھگوان داس صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے شہر نصیر آباد میں 20 دسمبر 1942 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سندھ کے مختلف تعلیمی اداروں میں حاصل کی، جس کے بعد ایم اے اسلامیات اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ رانا بھگوان داس نے 1965 میں وکالت کا آغاز کیا اور پریکٹس کے صرف 2 سال بعد عدلیہ کا حصہ بن گئے اور انہیں سول جج تعینات کیا گیا۔ ماتحت عدالتوں میں فائز رہنے کے 27 سال بعد انہیں سندھ ہائی کورٹ میں بطور جج ترقی دی گئی۔ 4 فروری 2004 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ انہیں اعلیٰ عدلیہ کے پہلے ہندو جج ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ ایک شہری نے ان کی تعیناتی کو چیلنج کر موقف اختیار کیا کہ ایک ہندو جج نہیں ہو سکتا، جس درخواست کو سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ رانا بھگوان داس متعدد بار قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ جب 2007 میں اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا تو رانا بھگوان داس نے قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں نبھا لیں۔ جب 2007 میں اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معذور کر دیا تو رانا بھگوان داس نے قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ جس وقت پاکستان میں عدالتی بحران جاری تھا تو اس وقت رانا بھگوان داس بھارت میں مذہبی یاترا کرنے گئے ہوئے تھے۔ وکلا برادری کی نظریں ان پر لگی ہوئی تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ابرار الحسن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تضاد کا انتہائی خوبصورتی سے سامنا کیا۔
اور خاص طور پر سپریم کورٹ میں جب یہ کنٹروورسی ہوئی چودھری افتخار صاحب کی، اس کنٹروورسی کو رانا بھگوان داس صاحب نے جس طرح سے ہینڈل کیا وہ بہت ایک عظیم جج ثابت ہوئے، ورنہ وہ خود بھی چیف جسٹس بن کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا، جوڈیشری کی یعنی عدلیہ کے وقار اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس یعنی اس کی آزادی کے بارے میں بہت رانا صاحب نے لیا۔
سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد کہتے ہیں کہ عدلیہ کی بحالی میں رانا بھگوان داس کا کردار اہم رہا۔
سپریم جوڈیشل کونسل میں جو رویہ تھا اس میں جج صاحبان جو ہے اس میں پنجاب کے جو چیف جسٹس صاحب تھے جاوید اقبال صاحب، ان سب کا رویہ یا ان کے ذہنوں میں کوئی سوچ یا کوئی فیصلہ موجود ہے کہ وہاں پہ ایک جھگڑے کی صورت تھی، ایک بدمزگی سی ہو رہی تھی بات بات پہ جو ہے۔ تو جو ہی رانا بھگوان داس جب انڈیا سے تشریف لائے ہوا تو یقیناً وہ پہلے والی جو صورتحال تھی سر طور پہ جو ہے تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمیں پیش ہوتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جب ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہو رہے ہیں تو یقیناً یہاں جو بھی ہوگا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔
پاکستان کی وکلا برادری جسٹس رانا بھگوان داس کو اصول پرست جج سمجھتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ابرار الحسن انہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ سول جج تھے۔ ابرار الحسن کا کہنا ہے کہ رانا بھگوان داس عوامی نقطۂ نگاہ سے بہت اچھے جج تھے اور ان کے فیصلے عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتے تھے، وہ کبھی سیاسی اثر میں نہیں آئے۔
حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جس زمانے میں ایڈیشنل جج اپائنٹ ہوئے تھے ہائی کورٹ میں، تو ان کا کنفرمیشن جو ہے بے نظیر کی پہلی حکومت تھی، ان کا کنفرمیشن پیپلز پارٹی نے روک لیا تھا کچھ دنوں کے لیے، لیکن جب میں نے ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس جاؤں یا کسی سے کوئی سفارش کرواؤں یا کسی سے کچھ کہوں، جس کو کرنا ہے مجھے کنفرم وہ کرے گا، جسے نہیں کرنا یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، میں کوئی کسی سے سفارش نہیں کروں۔
سپریم کورٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد رانا بھگوان داس کو نومبر 2009 میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ موجودہ وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے ان کا نام تجویز کیا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
تو ریاض سہیل کی اس رپورٹ کے بعد ایک سوال پھر یہ ذہن میں کون رہا ہے کہ جسٹس بھگوان داس کس قسم کے جج تھے، ان کی محنت دیانتداری کس نوعیت کی تھی، اور ہندو ہوتے ہوئے جج بن کر انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس پر میں نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ کے جج ناصر اسلم زاہد سے بات کی کہ انہوں نے ہی جسٹس بھگوان داس کو انڈکٹ کیا اور انہیں بڑے قریب سے دیکھا تھا.
دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایک مائنورٹی کمیونٹی کا ہندو ایڈوکیٹ، اس کے بعد جج بنے اور اس کے بعد اس نے یہ پوزیشن حاصل کی. اور مجھے یاد ہے ہی واز، میں جب چیف جسٹس تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہی از پر ہیپس دا موسٹ ہارڈ ورکنگ اینڈ اے ویری ویری آنیسٹ جج، بٹ ہی واز پوسٹڈ ان سکھر. تو سکھر اور جیکب واد اور یہ گھوٹکی وغیرہ، میر پور ماتھیلو، یہ سمجھے جاتے ہیں ہارڈ اسٹیشنس.
ٹھیک ہے،
جو اچھے اسٹیشن سمجھے جاتے ہیں وہ کراچی اور حیدرآباد. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی کیوں، پھر میں نے ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا دو تین سال سے اس کی پوسٹنگ ہارڈ اسٹیشنس پہ ہوئی ہے. پھر میں نے ان کو وہاں ایز اے رجسٹرار بلا لیا. پھر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ غلام اسحاق صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ایک نان مسلم جو ہے ہی شوڈ کم ہیئر.
رکے ناصر اسلم زاہد صاحب، رکے، یہ تو بڑے کام کی کلیدی بات آپ نے کہہ دی کہ صدر مملکت پاکستان کے خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ
دس از مائی انڈرسٹینڈنگ.
اچھا، غلام اسحاق خان صاحب
جی،
ارے کہے کیوں، کس خوشی میں؟ کیونکہ پاکستان میں جسٹس کارنیلیس بھی تو رہ کر کے گئے ہیں.
جسٹس کارنیلیس کی بات آپ اس زمانے میں کر رہے ہیں، اس زمانے میں ججز اور ہوتے تھے، اس زمانے میں پریزیڈنٹ وغیرہ کوئی اور تھے. یہاں پہ میں بتا رہا ہوں غلام اسحاق صاحب سے. غلام اسحاق صاحب کا اپنا پرسنل ویو تھا، ہی وانٹڈ سمبڈی ہو شوڈ بی مسلم، دس از واٹ ہز پریفرنس واز. اینی وے، میری امپریشن جو ابھی تک ہے وہ یہی تھا کہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ رانا بھگوان داس ٹو کم ٹو کراچی، اینڈ دین لیٹر آن ہی واز سینئر اینڈ اے ویری کمپیٹنٹ مین.
ٹھیک، تو محترم ناصر اسلم زاہد صاحب، یہ جسٹس رانا بھگوان داس کے لیے ایک ہندو ہوتے ہوئے یہ ایریے کیسے تھے، انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا رہتا تھا آپ کی نظر میں؟
مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک ان کو پروموشنز ملتی رہی. لیکن یہ مجھے کہنا ضروری ہے کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے. یہ ایک وہ پرابلم تھی، کیونکہ چیف جسٹس کے لیے ریزرویشنز ہوتی ہیں کچھ، کہ صاحب چیف جسٹس ہے ایک نان مسلم کو، حالانکہ کارنیلیس صاحب رہ چکے ہیں. تو غلام اسحاق صاحب کو تو خاص طور پہ تھی، ان کو تو مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک نان مسلم جو ہے ہی شوڈ بیکم دا چیف جسٹس اور ہی شوڈ گو ہائر ان دی جوڈیشری. ہوتا ہے پرسنل، اور یہ پرسنل ہونا نہیں چاہیے. جو چیز بھی ہو، ہم تو کہتے ہیں ریکارڈ پہ ہونا چاہیے. ریکارڈ پہ آپ لکھیں، ریکارڈ ٹھیک ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟
بھائی اجازت دیں، میں ایک ذرا چپتا ہوا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جسٹس رانا بھگوان داس کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ اتنے کونمش جج کی حیثیت سے، اتنے زیرک وکیل کی حیثیت سے، آپ ان کے بارے میں پانچ یا دس تاریخی جملے کون سے کہیں گے تو کیا کہیے گا؟
سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ہی واز ا ویری آنیسٹ جج. یہ میں
انتہائی ایماندار جج،
اس زمانے کے بھی اسٹینڈرڈ سے اور آج کے زمانے.
ٹھیک ہے، ایماندار. دوسرا
بہت ہارڈ ورکنگ،
بہت ہارڈ ورکنگ، انتہائی محنتی،
بہت ہی ہارڈ ورکنگ.
ٹھیک،
یعنی اور تیسری بات جو تھی کہ ہی واز، یعنی ایڈمنسٹریٹولی آلسو ہی واز ا ویری گڈ جج، اور جیسے کہتے ہیں بڑا انزیومنگ، غرور نہیں تھا، جو ایک تکبر آ جاتا ہے نا
جج بننے کے بعد.
میں کہتا ہوں کہ اسلام بہت خلاف ہے اس کے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. جہاں تکبر آ گیا میں کہتا ہوں آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں.
جسٹس بھگوان داس کے بارے میں یہ تھے سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ناصر اسلم زاہد. اندازہ لگایا ہوگا آپ نے، کہہ رہے تھے انصاف ہندو یا مسلمان نہیں ہوتا. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے تعلق رکھنے والی خاتون صحافی ماریا گلووینن پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انتقال کر گئی ہیں. روسی شہریت رکھنے والی ماریا، جن کی عمر 34 سال تھی، سن 2013 سے رائٹرز کی پاکستان اور افغانستان میں بیورو چیف تھیں. رائٹرز کی جانب سے پیر کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ادارے کے دفتر میں بے ہوش ہو گئی تھیں. اس وقت ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک براہ راست ہمارے ساتھ سیربین میں شامل ہو رہے ہیں. شہزاد بتائیے گا اس واقعے کی مزید تفصیلات کیا ہیں.
جی شفیع, اس بارے میں رائٹرز میں کام کرنے والے افراد تو ماریا گلولینا کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے, تاہم اس بارے میں جو اس مقدمے کے تفتیشی افسر ہیں عبدالستار, تو ان سے رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ماریا بظاہر بیمار تھی اور ان کی موت ہسپتال پہنچ کر ہوئی. انہوں نے کہا کہ بظاہر مرحومہ کے جسم پر کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں تھے, تاہم انہوں نے مبینہ طور پر اگر اس کو زہر دیا گیا ہے تو اس امکان کو مسترد نہیں کیا. تفتیشی افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اب ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا.
تو دوسرا سوال یہ ہے شہزاد کہ ماریا گلورینا کو پمز ہسپتال لے جایا گیا, ان کی ہسپتال کی انتظامیہ نے لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہے, اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہے؟
جی ابھی تک تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں روسی سفارتکاروں نے وزارت داخلہ کے حکام سے رابطہ کیا ہے, جس کے بعد وزارت داخلہ نے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں روسی سفارت خانے کے جو حکام ہیں ان سے رابطہ کریں جو روس میں ماریا کے اہل خانہ سے بات کریں گے, اور اگر ماریا کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دی تو اس کے بعد ہی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے گا. اور اس سے پہلے جو ضروری جو کاروائی تھی, یعنی اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے ڈاکٹروں کو پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دے دی تھی, لیکن پاکستانی قانون میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے اس کے ورثہ کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے. جی شفیع.
شہزاد ملک, تفصیل بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ. پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ پشاور میں عامی پبلک اسکول پر حملے کے ایک اور مرکزی ملزم تاج محمد عرف رضوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے جعفر رضوی سے.
فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ یا آئی ایس پی آر کی جانب سے آج جاری ہونے والے بیان کے مطابق ملزم کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی میں گرفتار کیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ تاج محمد اسکول پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کے دوسرے گروپ کا کمانڈر تھا. بیان میں بتایا گیا ہے کہ 27 سالہ ملزم تاج محمد کا تعلق خیبر ایجنسی میں باڑہ کے علاقے سپاہ سے ہے اور وہ پشاور کے نواح میں پواکئی نامی گاؤں میں فوجی کارروائی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے شخص کا روپ دھار کر رہ رہا تھا. فوج کے مطابق ملزم نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ وہ سن 2008 سے کالعدم تنظیم میں تحریک طالبان پاکستان سے منسلک تھا اور شمالی وزیرستان اور پشاور میں دہشت گردی کی کئی دیگر کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے. آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے پہلے گروپ کی کمان عتیق الرحمان عرف عثمان کے ہاتھ میں تھی, جسے پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں 140 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے, جن میں سے اکثریت طلباء کی تھی. تاج محمد ان 6 شدت پسندوں میں سے ایک ہے جن کے مفرور ہونے کی تصدیق رواں ماہ کے آغاز میں پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کی تھی. میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اسی بریفنگ میں دعویٰ کیا تھا کہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے 27 رکنی دہشت گرد گروپ کی شناخت ہو چکی ہے, جس کے 9 ارکان مارے گئے, 12 گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ 6 کی تلاش جاری ہے. ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں ملوث بیشتر دہشت گرد پاکستانی ہیں اور گرفتار شدگان نے اعتراف کیا ہے کہ اس حملے کا حکم تحریک طالبان پاکستان کے رہنما ملا فضل اللہ نے دیا تھا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے جعفر رضوی سے سنی. پاکستانی سپریم کورٹ میں 21ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر وفاق کی نمائندگی کرنے والے اٹارنی جنرل نے ایک مفصل جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے. کہا گیا ہے کہ شدت پسندی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس فوجی عدالتوں کے قیام کے علاوہ کوئی متبادل نہ تھا. 40 سے زیادہ صفحات پر مشتمل اس جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے کسی شخص اور بالخصوص درخواست گزاروں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کی طرف سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ مخصوص حالات میں ملکی دستور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو آئین سازی سے نہیں روکتا. انہوں نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں فوجی عدالتوں کا قیام 2 سال کے لیے کیا گیا ہے تاکہ شدت پسندی کے مقدمات کا جلد از جلد فیصلہ کیا جا سکے. وفاق کی طرف سے جمع کروایا گیا جواب میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر شدت پسندی کے مقدمات کو سول عدالتوں میں بھیجا جاتا تو وہاں پر سرکاری گواہوں اور عام آدمی کی زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہوتے, کیونکہ شدت پسند انہیں کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ مخصوص حالات میں بنیادی انسانی حقوق کو مختصر کیا جا سکتا ہے اور جب حالات بہتر ہوں تو تمام بنیادی حقوق بحال کیے جا سکتے ہیں۔ وفاق کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کراچی اور خیبر پختونخوا میں جیل توڑنے کے واقعات پیش آئے جن میں شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے درخواست گزاروں کا کوئی بنیادی حق متاثر نہیں ہوا، لہٰذا ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ 21ویں آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے، تاہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے بھی اس مقدمے میں فریق بننے کے لیے درخواستیں دیں جو سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہیں۔
اسلام آباد سے یہ تھے شہزاد ملک۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زمینداروں نے اہم قومی شاہراہوں کو بند کر کے احتجاج کیا ہے۔ زمینداروں نے یہ احتجاج بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیا ہے۔ زمیندار کہتے ہیں کہ طویل لوڈ شیڈنگ کے سبب صوبے میں زراعت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف اہم شاہراہوں کو بند کرنے کی کال زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان نے دی تھی۔ اس کال پر زمینداروں نے کوئٹہ چمن، کوئٹہ کراچی، کوئٹہ تفتان، کوئٹہ جوب اور لولائی شاہراہ کو مختلف علاقوں میں رکاوٹیں کڑی کر کے بند کیا، جس کے باعث ان شاہراہوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئٹہ چمن شاہراہ کو ضلع پشین میں یاروں کے مقام پر بند کر کے زمینداروں نے احتجاج کیا اور اس موقع پر انہوں نے یہ نعرے لگائے۔ بلوچستان میں صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی 60% سے زائد آبادی کے معاش اور روزگار کا انحصار زراعت اور غلہ بانی پر ہے، جبکہ زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جانے کی وجہ سے زراعت کا انحصار بجلی پر ہے۔ زمینداروں کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں دیہی علاقوں کو صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی فراہم کی جاتی ہے، جس سے زراعت کا شعبہ تباہی کے دانے پر پہنچ گیا ہے۔ یاروں میں احتجاج کرنے والے ایک زمیندار نے طویل لوڈ شیڈنگ کو زراعت پیشہ افراد کے معاشی قتل کے مترادف قرار دیا۔
بلوچستان کے 70-80% آبادی کی 80% بنتی ہے، وہ مر رہے، ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور کستن کر رہے، اس کے خلاف ہم لوگوں نے یہ سخت قدم اٹھایا ہے، ہمارا اگلا قدم اس سے بھی سخت ہوئے گا۔
بلوچستان میں زراعت کا شعبہ جہاں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، وہاں خشک سالی نے غلہ بانی کو بھی ایک مرتبہ پھر خطرے سے دوچار کیا ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ اگر زراعت اور غلہ بانی کو بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے تو بلوچستان میں لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت میں کانگریس پارٹی کے نائب صدر اور سونیا گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی نے چند ہفتوں کے لیے چھٹی لے لی ہے تاکہ وہ حال ہی میں پیش آنے والے واقعات اور پارٹی کے لیے مستقبل کی حکمت عملی پر غور کر سکیں۔ لیکن اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد اس بارے میں پھر قیاس آ رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
راہل گاندھی کچھ ہفتوں کی چھٹی پر جائیں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ عام حالات میں تو کچھ نہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی قیادت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، غیر معمولی طور پر پارٹی کے اندر سے بھی۔ سوال یہ بھی ہے کہ پارٹی کو یہ اعلان کیوں کرنا پڑا کہ وہ چھٹی پر ہیں، کیونکہ وہ ماضی میں بھی اکثر سیاسی اسٹیج سے غائب ہوتے رہے ہیں، اور سوال اس بات پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ بجٹ سیشن کے دوران کیوں گئے ہیں۔ اور اگر پارٹی کی حکمت عملی پر ہی غور کرنا ہے تو چھٹی لینے اور اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
It's chutti time for Rahul Gandhi. Where has Rahul Gandhi gone and what does he need this leave for?
Well, that's a million dollar question. Really, there are lots of Congress leaders who are calling.
Congress party ki sadar Sonia Gandhi ka kehna hai ki wo chand hafton ki chutti par hain, unhe kuch waqt chahiye. Is bare mein hame jo bhi kehna hai, wo kaha ja chuka hai. Sonia Gandhi ke
paas. Sonia Gandhi grants the leave to Rahul Gandhi, tells her party cadres to give him some time. The BJP is taking a direct aim at the Congress.
Congress party ke senior rehnuma tarah tarah ka radyamal zahir kar rahe hain. Kisi ka kehna hai ki chutti par jana koi badi baat nahi. کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں.
دیکھو اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا نہیں چاہتا. چھٹی پہ جو ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ جب کچھ کام رہتا ہے ہم مارگ درشن ان کا لیتے رہیں گے. میڈم سونیا گاندھی جی رہے گی, سبھی کا مارگ درشن لے کے ہی چلتا ہے.
واٹ از دا پوائنٹ آف انٹرپریٹنگ دس ان ٹو سم تھنگ پولیٹیکل؟
آئی ہیو نو آئیڈیا. یو آر ٹو آسک می, می بی آئی ہیو نو.
خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے پارٹی کی صدر سونیا گاندھی سے کچھ وقت مانگا تھا, کیونکہ وہ اپریل میں کل ہند کانگریس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے حالیہ واقعات پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. لیکن کانگریس پارٹی گزشتہ برس مئی سے شدید مشکلات کا شکار ہے اور پارلیمانی انتخابات سے لے کر اب تک اسے لگاتار انتخابی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. پارٹی کو سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا دلی کے انتخابات میں کرنا پڑا, جہاں اسے 70 میں سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی, حالانکہ ریاست میں وہ 15 سال سے حکومت کر رہی تھی. انتخابی شکستوں کے بعد کانگریس کے ہی بہت سے رہنماؤں نے کھل کر کہا ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر پارٹی کی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. تجزیہ نگار بھی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ یا تو وہ خود قیادت فراہم کریں یا ذمہ داری کسی اور کو سونپ دی جائے. حزب اختلاف بی جے پی کے مطابق راہل گاندھی کے اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست کرنے کے معاملے میں وہ کتنے سنجیدہ ہیں.
اب جب کام جب ہوتا ہے تو راہل گاندھی جی اسی وقت چھٹی لینے کا نرنے لیتے ہیں. اب اس بارے میں کیوں کہوں اور کیا کہوں ان کو, چھٹی مبارک ہو یہ کہوں گا. ہم تو کام کر رہے ہیں.
کانگریس پارٹی کے کسی نیتا کے بارے میں مجھے کوئی ٹپنی نہیں کرنا ہے, لیکن ان کی راجنیتک روچی کتنی ہے. این ڈی اے سرکار کا پہلا بجٹ ستر ہے, پہلی پورا فل بجٹ پیش کیا جائے گا. اس میں انہوں نے اچھا ظاہر کی ہے کہ وہ نہیں رہیں گے, اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نشچت روپ سے ان کے راجنیت میں اور سنسدیہ کاریوں میں ان کی روچی کتنی ہے یہ سوال کچھ لوگ کر سکتے ہیں.
تجزیہ نگاروں کے مطابق کانگریس میں نوجوان حلقے اور پرانی قیادت کے درمیان بھی رسہ کشی جاری ہے, اور نوجوان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارٹی کے احیاء کے لیے نئے انداز کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. کچھ دن پہلے پارٹی کے ایک جنرل سیکرٹری دگوجے سنگھ نے کہا تھا کہ دلی کے انتخابات میں راہل گاندھی اسی نئے انداز سے مہم چلانا چاہتے تھے جو عام آدمی پارٹی نے اختیار کیا ہے, لیکن انہیں ایسا نہیں کرنے دیا گیا. ان کے اس بیان سے یہ مطلب اخذ کیا گیا تھا کہ پارٹی میں بزرگ رہنماؤں کی لابی اب بھی آ گئی ہے.
That he is contemplating his entire decision to be in politics, so in that sense this is probably as big as it gets for somebody who seemed to be a
قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹی وی چینلوں کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی سے زیادہ اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں. ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے اس طرح چھٹی پر جانے کی اصل وجہ کیا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
نبھایا نا پڑوس کا حق. بلاول ادھر چھٹی پر, راہل ادھر چھٹی پر. فلمی دنیا کے سب سے معروف اور گراں قدر آسکر ایوارڈ میں فلم برڈ مین نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. فلم نے بہترین اسکرین پلے کے ساتھ مجموعی طور پر 4 ایوارڈز حاصل کیے. آپ نے اس کا احوال خبروں میں بھی احمد رضا سے سنا, جبکہ اس زمرے میں نامزد 8 فلموں کو کوئی نہ کوئی ایوارڈ ملا. آسکر ایوارڈ سے متعلق نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
آسکر ایوارڈز میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جولین مور کے حصے میں آیا. انہیں یہ ایوارڈ فلم سٹل ایلس میں یونیورسٹی پروفیسر کا کردار ادا کرنے پر ملا.
میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ آسکر ایوارڈز جیتنا زندگی میں 5 سال کا اضافہ کر دیتا ہے. اگر یہ واقعی سچ ہے تو میں اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے شوہر مجھ سے 5 برس چھوٹے ہیں.
The Oscar goes to Eddie Redmayne.
بہترین اداکار کا ایوارڈ برطانوی اداکار ایڈی ریڈمینی کو فلم تھیوری آف ایوری تھنگ کے لیے دیا گیا. انہوں نے اس موقع پر اپنے ساتھی اداکار فلیسٹی جونز، ہدایت کار جیمز مارش اور اپنی اہلیہ اور اہل خانہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا،
میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے موضوع الفاظ ہیں، لیکن میں بخوبی آگاہ ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں، واقعی بہت خوش قسمت شخص.
بہترین فلم کا ایوارڈ جیتنے والی فلم برڈ مین نے بہترین ہدایت کاری، بہترین سینماگرافی اور بہترین اسکرین پلے کے ساتھ مجموعی طور پر 4 ایوارڈز حاصل کیے، جبکہ فلم بوائے ہوڈ اپنی 6 نامزدگیوں میں سے صرف ایک ہی ایوارڈ حاصل کر پائی. یہ ایوارڈ بہترین معاون اداکارہ کا تھا جو پیٹریشا آرکیٹ نے حاصل کیا. فلم میں وہ ایک ایسی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. انہوں نے اپنا ایوارڈ ایسی ہی تمام ماؤں کے نام کیا.
ٹو ایوری وومن ہو گیو برتھ، ٹو ایوری ٹیکس پیئر،
میں اپنا ایوارڈ ان ماؤں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اس قوم کے ہر ٹیکس دہندہ اور شہری کو جنم دیا. ہم نے تمام لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی. یہ ہمارا وقت ہے کہ ہمیں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ہمیشہ کے لیے مساوی اجرت اور خواتین کے مساوی حقوق حاصل ہوں.
بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ تو پیٹریشا آرکیٹ کے حصے میں آیا، لیکن بہترین معاون اداکار کون رہے؟ یہ فلم وپلاش میں موسیقی کے اسکول میں سخت ڈرم بجانے والے استاد کا کردار نبھانے والے جے کے سیمنز ہیں. سیمنز نے ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ اور اپنی شاندار اہلیہ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا شکریہ ادا کیا. سیمنز پہلی بار آسکر انعام کے لیے نامزد ہوئے تھے اور اس سے قبل بیفٹا ایوارڈ میں بھی انہیں بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ مل چکا ہے. فلم وپلاش نے بہترین ایڈیٹنگ اور ساؤنڈ مکسنگ کے ایوارڈز حاصل کیے. برطانوی جوڑی میٹ کربی اور جیمز لوکاس نے بہترین لائیو شارٹ ایکشن فلم کا ایوارڈ اپنی فلم دا فون کال کے لیے جیتا. دوسرے ملک کی بہترین فلم کا ایوارڈ پولینڈ کی بلیک اینڈ وائٹ فلم ایرا کو دیا گیا. یہ ایوارڈ فلم کے ڈائریکٹر پاولے کوسکی نے وصول کیا.
او خدا، میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم بنائی جو خاموشی اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کر کے سوچ بچار کرنے سے متعلق ہے، اور ہم یہاں دنیا کی توجہ کا مرکز بنی اس ہنگامہ خیز محفل میں ہیں. زبردست، آپ جانتے ہیں کہ زندگی تعجبات سے بھرپور ہے.
موسیقی کی باری آئی تو فلم سلما میں جان لیجنز اور کامنز کے گیت گلوری نے بہترین نغمے کا ایوارڈ حاصل کیا. ایمانوئل لوبیز کو لگاتار دوسری بار بہترین سینیماٹوگرافی کا ایوارڈ ملا. اس بار انہیں یہ ایوارڈ فلم برڈ مین کے لیے دیا گیا. بہترین ڈاکیومنٹری کا ایوارڈ سٹیزن 4 کے حصے میں آیا جو امریکی تاریخ کے سب سے بڑے انٹیلیجنس لیگ پر مبنی ہے. بہترین ساؤنڈ ایڈیٹنگ کا ایوارڈ کلنٹ ایسٹ ووڈ کی راکی جنگ پر مبنی فلم امیرکن سنائپر کو ملا.
واہ، آسکر ایوارڈز کی یہ رپورٹ آپ کے لیے معصوم ملک نے تیار کی تھی. ساؤنڈ بائٹس، ریڈیو کی جھلکیاں، ٹیلی ویژن کی جھلکیں، اتنے اتنے مشکل نام جن کی ادائیگی میں زبان سیدھی ڈائریکٹ سلپ ہو، لیکن مجھے تو اچھی لگی رپورٹ. ہاں، کس نے کہا تھا کہ آسکر ایوارڈ جس کو ملے اس فلم کو دیکھنے سے گریز نہ کرنا، اور بکر پرائز جس بک کو، مطلب کتاب کو ملے، اس کو پڑھنے سے گریز نہ کرنا، خواہ اس کو چوری ہی کرنا پڑ جائے. خیر چوری سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن پڑھنے سے گریز نہ کیجیے گا. تو صاحب، یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے آج کونا مشق ثقلین امام، پروڈیوسر تھے جعفر رضوی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے کونا مشق عامر صدیق، اور لندن سے ایک اور کونا مشق ڈیرک کلارک. دیکھا آپ نے، میں تمام کونا مشق افراد کے درمیان گھرا ہوا ہوں. تو میں اپنی ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. آخر میں باری ہے کونا مشق احمد رضا کی خاص خاص خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں اپنی ناکامیوں پر پاکستانی ٹیم بہت شرمندہ اور پریشان ہے اور آئندہ میچوں میں جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ اس نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث ایک اور شدت پسند کو گرفتار کر لیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے استعمال شدہ سرنجوں سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے نئی اسمارٹ سرنج متعارف کروائی ہے جو ایک ہی بار استعمال ہو سکتی ہے۔ فرانس کے حکام نے پہلی بار 6 افراد کے پاسپورٹ ضبط کیے ہیں جو مبینہ طور پر جہادیوں میں شامل ہونے کی غرض سے عرب ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تھائی لینڈ میں 2 طلبہ کو ایک اسٹیج ڈرامے میں شاہی خاندان کی توہین کے الزام میں 2.5 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مالدیپ میں ایک عدالت نے سابق صدر محمد ناشید کی ضمانت کی درخواست رد کی ہے اور ہالی ووڈ فلم برڈ مین نے بہترین فلم اور بہترین ہدایت کاری سمیت 4 آسکر جیت لیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔